गया था जब समझ आ गया।
کتاب غصب کے حوالے سے کل ایک ذرا مختلف گفتگو شروع ہوئی تھی، اس میں گفتگو کا آغاز اس انداز سے ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص غاصب نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس سے کسی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، تو چاہے وہ نقصان اس نے جان بوجھ کے پہنچایا ہے، چاہے غلطی سے نقصان پہنچ گیا ہے، جو نقصان کسی مسلمان کے مال کو یا مسلمان کی جان کو پہنچا ہے اس کا یہ ذمہ دار ہوگا۔ اس کا انہوں نے ایک نام رکھا تھا کہ بذات خود کسی مسلمان کے مال کو ضائع کرنے کا، تلف کرنے کا یہ سبب بنائے، یعنی بذات خود اس نے یہ کام کیا اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی چیز ضائع ہو گئی یا دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ گیا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے بذات خود کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کسی کی چیز کو نقصان پہنچتا، البتہ اس نے یہ ضرور کیا ہے کہ اس کے کام کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ گیا، اس لیے کہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ اب اگر کوئی دوسرا شخص بھی غلطی کرتا ہے تو اس کا قصور نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اصل میں اس نے کچھ ایسی چیزیں وہاں لگا دی تھی، بچھا دی تھی، گرا دی تھی کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ گیا۔ اسے شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سبب، یہ سبب بنا ہے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا، اگرچہ اس نے بذات خود کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا، مگر سبب ہونے کی وجہ سے بھی یہ ذمہ دار کہلائے گا۔ جو گفتگو کل آپ کے سامنے آئی تھی اس کی مثالیں بھی وہی تھیں کہ جہاں انسان نے خود کوئی ایسا کام کیا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا تذکرہ مختصر طور پر آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج دوسرے پہلو کا تذکرہ کہ اس نے خود نہیں کیا مگر یہ سبب بنا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا۔ تو قبل اس کے کہ اس گفتگو کو ہم شروع کریں، کل کا عبارت کا جو حصہ ہے وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وب عبارت اخرى لہو سبب آخر، یعنی اب دوسری عبارت میں اس مفہوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک تو بذات خود ہے، وہو الاطلاق سواء کان بالمباشرت، دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے اور دوسرے کی چیز کو ضائع کر دیا ہے، بذات خود یہ کام کیا ہے تب بھی یہ ضامن ہے۔ اب اس سبب، بذات خود اس نے نہیں کیا مگر یہ سبب بن گیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، من غیر فرق بین ان یکون المطلق، ان یکون المطلق عینا خارجیتا او صفتا کمالیہ، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ جس چیز کو نقصان پہنچتا ہے وہ باقاعدہ کوئی سامنے والی چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، خارجی چیز ہے۔ جو مثالیں ہم نے بنائی تھی، مثلا کسی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کا برتن توڑ دیا، یہ بالکل سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس چیز ہی کو نقصان پہنچ گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا کہ جس کی وجہ سے وہ چیز پوری ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، مگر جو اس میں خصوصیت تھی، اس میں کوالٹی تھی، وہ خصوصیت اور کوالٹی اس کی ختم ہو گئی۔ جو کامل صفت اس کی ہونی چاہیے تھی وہ کامل صفت اس کی ختم ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے, اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے. جیسے فرض کیجئے کہ یا تو کوئی جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ دوسرے کے لیپ ٹاپ میں اب تصویر ہی نظر نہیں آ رہی, لیپ ٹاپ بالکل وہی صحیح سلامت ہے, پورا کا پورا موجود ہے, اس کا پلاسٹک موجود ہے, اس کا کیس موجود ہے, اس کی اسکرین موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, مگر تصویر ہی نظر نہیں آ رہی, تو بیکار ہو گیا ہے. جب تصویر ہی نظر نہیں آ رہی تو کس کام کی ہے جی؟ تو کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ جو وہ چیز خارجی چیز جو موجود ہے وہ ختم نہیں ہو گئی, وہ برباد نہیں ہو گئی, مگر اس کی جو صفت کمالیہ تھی اور اس کی صفت, اس کی خصوصیت کیا تھی کہ اس میں مثلا انٹرنیٹ دیکھا جا سکتا تھا, اس میں کمپیوٹر چلایا جا سکتا تھا, وہ تصویر ہی نظر نہیں آ رہی, ایسا کوئی نقصان پہنچا دیا ہے, تو دونوں صورتوں میں یہ ضامن کہلائے گا. اب کچھ ایسی مثالیں کہ جہاں پر بذات خود اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچ گیا ہے, پہلے وہ مثالیں بتا رہے ہیں, اس کے بعد وہ دوسری مثالوں کا تذکرہ کریں گے کہ جہاں پر خود ایسا کام نہیں کیا, سبب بن گیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے والے کو, دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ گیا ہے. الاطلاق بالمباشرت واضح, کہتے ہیں اگر بذات خود کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو بالکل واضح سی مثال ہے. دنیا کی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں بن سکتی ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کی کسی چیز کو خراب کر رہا ہے, توڑ رہا ہے, پھوڑ رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں. لا یخفا مصادیقہ, کہتے ہیں کہ اس کی مثالیں کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں, سب کے لیے واضح ہیں اس کی مثالیں. کما اذا ذبح حیوانا, مثلا فرض کیجیے کسی کے حیوان کو ذبح کر دیا تو یہ ضامن ہے. اور رما ہو بسہم فقتلہ, یا مثلا کسی کے حیوان پر تیر چلایا یا گولی چلائی اور اس کے بعد وہ مر گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے گولی چلائی ہے تو ذمہ دار ہم ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ہمارے یہاں شادی کی تقریب تھی, ہم تو ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے تھے, گولی لگ گئی تو ہم کیا کریں؟ نہیں, ہم کیا کریں, نہیں, آپ نے گولی چلائی ہے اور کسی کو لگی ہے, ذمہ دار آپ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو اپنی خوشی منا رہے تھے, ہم جان بوجھ کے تھوڑی مار رہے تھے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے نہیں مار رہے تھے, اگر جان بوجھ کے مار رہے ہو تو تمہیں بھی مار دیا جاتا. اسلام کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ تمہیں بھی چھوڑا نہیں جاتا, تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا اسی وجہ سے جان سے نہیں مارا جا رہا ہے. اب اس کا خمیازہ یہ ہے کہ جو اس کی دیت ہو سکتی ہے, جو اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے, وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا. اور ضربہ اعلی انائن پکتا رہو, یا مثلا کسی برتن پر مارا اور وہ ٹوٹ گیا. جیسے بچے شرارت کرتے ہیں کبھی کبھار, ہوٹل والوں کے مٹکے رکھے ہوئے, گھر میں کسی کے مٹکے رکھے ہوئے, وہاں کسی نے مثلا پتھر مار دیا یا اسی طرح کی کوئی چیز مار دی اور ٹوٹ گیا وہ. اور رما شاہ ان پنارے, یا کسی چیز کو آگ میں پھینک دیا, فاہرکو, تو آگ میں وہ چیز جل گئی, پھینکا اس نے, لہذا ضامن یہ کہلائے گا, ذمہ دار یہ کہلائے گا. وغیر ذلک مما لا یوسا, اور اس کے علاوہ پچاسوں ہزاروں مثالیں ایسی بن سکتی ہیں جس کا کوئی احصا نہیں کیا جا سکتا, شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری مثالیں ہو گئیں کہ جہاں انسان خود یہ کام کر رہا ہے, خود یہ غلطی کر رہا ہے, چنانچہ اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. اب آئیے کچھ ایسی مثالیں کہ جہاں پر خود انسان نے نہیں کیا. یہ ہمارے یہاں جتنی مثالیں میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی ہیں, جتنی مثال کچھ مثالیں آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اس سے کم از کم ایک بہت اچھا خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کسی طرح کی بھی معاف نہیں, بہرحال اس کو وہ دینا پڑے گا. مگر ایک بات یہاں ضرور کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے, اس سے کہ جہاں پر اگر غلطی ہوئی ہے اور کسی کو نقصان پہنچ گیا ہے, تو چاہے جسمانی نقصان پہنچا ہے تو وہ نقصان پورا کرنا ہے, اس کو مالی نقصان پہنچا ہے تو نقصان پہنچا. اب اس طرح کی غلطیاں عام طور پر جب بہت اچھے دیندار مومن پرہیزگار قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں, تب ان میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب تک انہوں نے مسائل سمجھے نہیں ہوتے, سیکھے نہیں ہوتے ہیں, تو جو ممبر سے انہوں نے باتیں سنی ہوتی ہیں اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر بھائی کسی مسلمان سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچے تو صبر کرو, اس کا اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے کوئی برا بنا تمہیں کہہ دیا ہے تو اس کی باتوں کو برا نہ مناؤ, صبر کرو, صبر کرنے کا اجر بہت ہوتا ہے. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا ہے تم صبر کرو. عام طور پر جب شرعی مسائل نہیں سیکھتا تو ان باتوں پر انسان عمل کرتا ہے. جب شرعی باتیں سیکھ جاتا ہے تو اسے پتا چلتا اچھا یہ میرا حق ہے, اسلام نے یہ حقوق مجھے دیے ہیں, تو پھر ذرا سی اگر سامنے والے نے کوئی غلطی کی کپر جرمانہ دوست کا تمہیں جرمانہ دینا پڑے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں سارے دیندار قسم کے لوگ ہیں وہاں طریقہ کار وہ بہتر تو یقیناً ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں, ان کی غلطیوں پر صبر کریں, ان کے کوتاہیوں سے درگزر کریں, بہتر طریقہ تو ہے. ہاں جہاں کوئی باز نہ آ رہا ہو, جہاں بار بار کوئی غلطی کر رہا ہو اور اپنی غلطی پر نادم بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو ضرور مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. اور فقط مورد الزام نہیں بلکہ ایسی صورت میں جو خمیازہ اس سے ہو سکتا ہے وہ پورا وصول بھی کرنا چاہیے. اگر وہ اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں پکا دیندار ہی نہیں بنا ہے. پکا دیندار ہی اس صورت میں بنتا ہے کہ جہاں اگر اسے کہا جائے کہ تمہاری ایک نماز باطل ہے تو دوسری نماز صحیح طرح سے پڑھے گا. اگر وہ دوسری نماز بھی باطل والی ہی پڑھ رہا ہے تو نادم ہی نہیں ہے اپنی غلطی پر. اگر اسے کہا جا رہا ہے تمہارا وضو غلط ہے اور وہ نادم ہو گیا اور اپنا وضو صحیح کر لیا تو اس کی غلطی کا ازالہ ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود پھر دوبارہ وضو غلط کر رہا ہے, پھر تیسری مرتبہ وضو غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب اپنی غلطی پر یہ نادم نہیں ہے. تو مسلسل اس کی نماز باطل سمجھی جائیں گی ہر صورت میں. اسی طرح سے اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے حوالے سے کوئی بار بار غلطی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو یہ دیندار کہا ہی نہیں جائے گا, حقیقی معنوں میں دیندار کہا ہی نہیں جائے گا. اس لیے کہ یہ کسی اپنی کوتاہی غلطی پر نادم ہوتا ہی نہیں, پشیمان ہوتا ہی نہیں, اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, اس کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو پھر ٹھیک ہے, اس سے وصول کیا جانا چاہیے پورا. مگر جہاں مثلا آپ طلبہ سارے بیٹھے ہیں اور دینی مدارس کے طلبہ عام طور پر دین کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, ہم کالج والوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی دینداری پر کاربند ہوں گے. ہم اسکول کے بچے اور بچیوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اتنے اچھے انداز سے وہ دین پر چل رہے ہیں. اگر کسی سے توقع ہو سکتی ہے تو وہ فقط مدارس کے طلبہ ہو سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں, سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں. تو یہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے. جو طریقہ کار عام طور پر انسانوں کے درمیان رہنے کا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے. مثلا فرض کیجئے کہ آپ نے اپنی پینسل یا اپنی کتاب یا اپنی کوئی چیز دوسرے اپنے دوست کو دینا چاہیے, اٹھا کے دینا چاہیے, ایسے جہاں اپنے ہاتھ پیچھے کیا پتہ چلا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھ میں لگ گیا, تو کوتاہی تو ہوئی ہے, غلطی تو ہوئی ہے. عین ممکن ہے کہ اس کو چہرے پہ ایسا لگ گیا ہو کہ اس کا رنگ بدل گیا ہو, سرخ ہو گیا ہو, تو وہ داستان آپ کو یاد ہوگی کہ ایک جانٹا مارنے کی دیت کتنی ہوتی. تو یہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی سے سر اب آپ نے مسئلہ سیکھ لیا کہ بھائی نہیں میں تو معاف نہیں کروں گا, آپ کو تو دیت دینا پڑے گی. آپ کا حق تو ہے یقیناً, میں اس کا انکار نہیں کرتا, حق تو ہے آپ کا, مگر یہ شان نہیں ہے. اچھے مسلمان کی اچھے مومن کی شان نہیں ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑنے بیٹھ جائے. اور جو طریقہ کار میں آپ کو اپنے مدارس کے حوالے سے بتا رہا ہوں وہی طریقہ کار پیش نظر رکھنا ہوگا جب انسان ایک فیملی میں رہ رہا ہو, ایک خاندان میں رہ رہا ہو. بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے, ساس سے غلطی ہو سکتی ہے, نن سے شوہر سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ مثلا میں آپ ایک مثال بتاؤں آپ کو, گھر والوں کے لیے بھی کارآمد ہو جائے گی مثال. اب یہ گھر والے جب رہ رہے ہوتے ہیں تو سارے مل کے کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کچن میں جب مل کے سب سارے کام کر رہے ہیں تو گوشت کٹوانے کا کام, سبزی چھلوانے کا کام, دوسرا کام, یہ سب عام طور پہ مل کے کریں. اب گوشت کاٹنے میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو افراد نے پکڑا ہوتا ہے, ایک نے ادھر سے پکڑا اور پھر چھری چل رہی, وہ چھری گوشت پہ چلنے کی وجہ انگلی پہ چل گئی. تو غلطی تو ہوئی ہے, وہ غلطی چاہے بہو سے ہوئی ہو یا غلطی ساس سے ہوئی ہو, غلطی تو ہوئی ہے. اور اس غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ جب خون نکلا ہے تو دیت تو دینا پڑتی ہے. اب اگر مسئلہ پڑھ لیا کہ بھائی قرآن و حدیث سے مسئلہ بیان ہوا تھا, تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کا حق تو ہے کہ آپ مطالبہ کر سکتے، مگر اگر ہر مقام پر حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر گھر نہیں رہے گا، میدان جنگ ہو جائے گا، پھر وہ گھر نہیں رہے گا. تو جہاں اپنے افراد ہوتے ہیں اور اتفاقی کہیں غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنا بھی سیکھیے کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں ایسا ہو جاتا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. ہر مقام پر اگر حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو بات نہیں بنے گی. یہ خرابیاں ہمارے کچھ گھرانوں میں پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں لڑکیوں نے سمجھ لیا کہ کام کرنا گھر کا کام کا نام پر واجب نہیں ہے تو کمرے میں ہی دبک کے بیٹھ جاتی. واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حرام بھی حرام ہے. گھر کا کام کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں خاندان میں رہنا اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کے جو فوائد ہو سکتے ہیں وہ فوائد اسی صورت میں ملے کہ سب سارے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اگر نہیں کریں گے تو میدان جنگ بن جائے گا. چنانچہ یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ حق تو ہے آپ کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو افراد لڑتے ہوئے آئے تھے، اور لڑتے ہوئے آئے تھے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو پکڑ کے لایا تھا اور اس نے دوسرے کے متعلق کہا کہ مولا اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اس سے قصاص وصول کروں. جان بوجھ کے اگر قتل کریں گے تو قصاص ہے، یعنی دوسرے کو بھی ورثہ کو بھی حق ہے کہ وہ قتل کر سکتے ہیں. اچھا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ دو افراد چوتھے امام کے پاس ہی کیوں آئے؟ کیا اس زمانے میں کوئی حکومت نہیں تھی؟ کیا اس زمانے میں کوئی کورٹ نہیں تھی؟ کیا اس زمانے میں کوئی حکومت کا فیصلہ کرنے والی عدالتیں نہیں تھیں؟ یقیناً تھی، کون کہتا ہے نہیں تھی. تو یہ چوتھے امام ہی کے پاس کیوں آئے ہوں گے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کے پاس؟ ایک جواب تو یہ ہے ان کا کہ اس سے مبدت رکھتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے چوتھے امام سے، لہٰذا ان کے پاس آئے. لیکن چوتھے امام کیا واقعی کوئی پولیس رکھتے ہیں، کوئی عدالت رکھتے ہیں کہ اگر اس نے نہیں مانا تو فوراً اس کا حق دلوا دیں گے؟ خالی مبدت سے اگر حق نہ ملے تو کیا کریں گے؟ جی آپ کیا کریں؟ جی ایک دوسرا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ صحیح حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، چنانچہ یہ سب سے اچھے حق و انصاف سے فیصلہ کریں گے تو ان کے پاس آ گئے. مگر جس نے جرم کیا ہے وہ تو کبھی اپنے کو مجرم نہیں ٹھہرائے گا، اور اگر مجرم ٹھہرائے گا بھی تو سزا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آخر پھر جس نے جرم کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا کیسے ملے گی؟ کیا سمجھ میں آتا آپ لوگوں کو کیوں ایسا کیا ہوگا؟ ایک اور جواب انہوں نے دیا، اگرچہ وہ الفاظ شاید مناسب نہیں تھے مگر اس کے باوجود غالباً کہنا وہی چاہ رہے تھے، وہ جو ہم کسی وقت بیان کر چکے تھے کہ اگر دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کسی وقت یہ بیان کیا تھا کہ کورٹ میں جو مجسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ ایک گفتگو آئی تھی کسی وقت یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ گفتگو آئی تھی کہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے پاس اپنے مقدمہ لے کے کیوں جائیں؟ عام حالات میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے مقدمہ لے کر ان کے پاس جائیں، عام حالات میں ہمیں اجازت نہیں، سوائے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اپنا حق حاصل کرنے کا. جب تک کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے اپنا حق ملے گا ہی نہیں ہے، تو پھر جانے کی اجازت ہے. یہ چیز آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے زمانے کے لیے بھی تھی. اگر دو افراد میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو حکومتی کورٹ اور عدالت میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے چل کر چوتھے امام کے پاس آئے تھے اور چوتھے امام کے سامنے مقدمہ پیش کیا تھا، اور چونکہ دونوں دیندار ہیں لہذا اس بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام کہیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے، جو کورٹ کہہ رہی ہے وہاں تو جانا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے ان کے مطابق عمل کرنا بھی صحیح نہیں. لہذا یہ افراد چوتھے امام کے پاس آئے اور ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا لہذا میں اس سے قصاص وصول کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجئے۔ تو امام نے سب سے پہلا کام کیا کیا، دوسرے کی طرف رخ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اگر قتل کیا ہے، پوچھا کہ تم نے قتل کیا، کہا جی ہاں، کہا تم نے قتل کیا ہے تو ان کو حق ہے کہ یہ تم سے قصاص وصول کر سکتے ہیں۔ تو جہاں کہیں فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دو افراد کے درمیان اختلافات ہو گئے، سب سے پہلا کام وہی کرنا چاہیے جو امام نے کیا ہے، سب سے اچھا طریقہ کار یہی ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں صاحب آپ کا حق تو ہے یا آپ کا رائٹ تو ہے، لہذا اگر تم نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ تمہیں قتل کر سکتا ہے۔ پہلے تو امام نے اس کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا، پھر یہ واجب ہو گیا۔ واجبات کے بعد اب آگے عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے مستحبات کی اور مکروہات سے بچنے کی۔ پھر امام نے اس سے کہا کہ دیکھ اگر تو اسے معاف کر دے تو تجھے یہ اجر جنت میں عطا کیا جائے گا، پھر وہ تفصیلات امام نے بتائی۔ تو سب سے پہلا طریقہ کار تو یہی ہے کہ جی ہاں حق تو ہے، اگر بہو سے ساس کے ہاتھ پہ چھری چل گئی ہے تو حق تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق ہے، کیا وہ اس سے کہہ سکتی کہ بھائی قصاص لاؤ، یعنی دیت لاؤ، قصاص تو یعنی ہوگا، لیکن طریقہ کار اس کے بعد کا کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، مستحب طریقہ ہے کہ نہیں بچی کہ جانے تو معاف کرو کوئی حرج نہیں۔ تو آپس میں اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا طریقہ بھی دیندار لوگ اگر سیکھیں گے تو یہ خود تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ خود ایک بہت شاندار قسم کا عمل ہے کہ معلوم ہے کہ میرا حق ہے مگر اس کے باوجود میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ لہذا ایک ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے جو پتہ ہی نہیں ہے، معاشرہ جانتا ہی نہیں ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک ہے کہ ساری بات جانتے ہیں، معلوم ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات جاؤ۔ یہ جتنا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا مزاج بنے گا اتنا ہی زیادہ ہر ایک کے لیے مفید ہوگا۔ اب تک جتنی مثالیں آئی تھی وہ تھی کہ انسان نے خود کوئی ایسا کام کیا اور دوسرے کو نقصان پہنچ گیا، اب آئیے خود ایسا کام نہیں کیا کہ دوسرے کو نقصان پہنچ گیا، اس سے ہٹ کر اس نے کوئی کام کیا جس کی وجہ سے یہ سبب بن گیا کہ اس کو نقصان پہنچ جائے۔ اب ویسے تو بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، مگر سب سے پہلے وہ مثال پیش کروں جس کی ہمارے معاشرے میں بالکل پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ کیلے والے سے کیلا خریدا، چھلکا اتار کے وہ کیلا کھا لیا، چھلکا روڈ پہ پھینک دیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی، چھلکا روڈ پہ پھینکنے کی وجہ سے جو اس پر دوسرے کا پیر چھلکے پہ پڑا اور وہ پھسل گیا، پھسلنے کے بعد اس کو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کا یہ ضامن ہو جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے سبب، کہ میں نے بذات خود کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو ایک دوسرا کام کیا تھا جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ گیا، وہ سبب بن گیا کہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ایسا کوئی شخص ہے کہ اس کو کیلے کے چھلکے کی وجہ سے پھسل گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی برتنوں کا کوئی پیکٹ تھا، وہ نیچے گرا اور برتنوں کا سارا پیکٹ ہی ٹوٹ گیا، اب یہ جتنا نقصان پہنچا ہے برتنوں کا اس کا بھی ضامن ہوگا کہ چھلکا پھینکنے والا، اور اسی طرح سے اس کو جو زخم لگا ہے اس زخم کا بھی یہ نقصان پورا کرے گا۔ یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے آگے، ان کے پاس مثلا موٹر سائیکل ہے، ان کے پاس مثلا کچھ ایسی دوسری گاڑی ہے، انہوں نے اپنے گھر کے آگے وہ ایسی ڈھلان والی چیز بنا دی ہے کہ جس سے آسانی سے موٹر سائیکل اوپر چڑھ جائے، گاڑی اوپر چڑھ جائے، تو ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی بنا دیتے ہیں کہ اس کی ایک سائڈ یا دو تین سائڈ ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں ذرا سا پیر رکھے تو دھڑام سے آدمی کھسک کے نیچے گر جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہم نے بنائی ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس پر جس نے پیر رکھا وہ نیچے گر جائے گا، اس میں سلپ ہو جائے گا، تو اگر اس طرح سے کوئی گرتا ہے تو ذمہ دار وہ بنانے والا ہوگا، جس نے اس طرح کی چیز بنائی ہے وہ ذمہ دار کہلائے گا۔ دوسری دو مثال ہو گئی، ایک آدھ مثال اور سن لیجیے۔ راستے میں جیسے بقرعید کے زمانے میں ہوتا ہے وہ کچھ کیلے ویلے گاڑ دیتے ہیں اور رسیاں وسیاں باندھ دیتے ہیں بکرا باندھنے کے لیے گائے باندھنے کے لیے, وہ مثلا کیلے گاڑ دیے, کھونٹی مثلا کہہ لیں کھونٹی گاڑ دی اور جانور باندھنے کے لیے رکھا ہے. اب اتفاق سے اگر وہاں کوئی جانور نہیں ہے اس وقت, بندھا ہوا نہیں ہے, کہیں اور لے گئے جانور کو اور کسی کا پیر اسے ٹکرایا اور اس کی وجہ سے وہ گر گیا, تو جو کیل گاڑنے والا ہے وہ ذمہ دار ہے. حالانکہ اس نے گرایا نہیں, جان خود نہیں گرا, مگر یہ کیل گاڑنے والا کام اس نے کیا تھا, اس کی وجہ سے وہ ذمہ دار ہے. اور مثالیں دیکھیں, شہر کی مثالیں میں فقط دے رہا ہوں, گاؤں کی مثالیں تو خود دیں گے وہ. جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا پیشہ بن گیا ہے کہ وہ گٹروں کے ڈھکنے چرا لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. اب گٹر کا ڈھکن اٹھا لیا کسی نے, چرا کے لے گیا وہ, اب وہ گٹر ہو گیا پورا خالی. اگر فرض کیجیے کہ رات کے اندھیرے میں, اور رات کے اندھیرے کی بات کیا ہے, دن میں بھی غلطی ہو سکتی, کوئی اوپر دیکھتے ہوئے آگے جا رہا تھا, سائڈ پہ دیکھتے ہوئے مثلا آگے جا رہا تھا, اور جہاں اس کا پیر گٹر میں پڑا وہ گروپ سے پورا اندر. اور حقیقتاً ایسی مثالیں بن چکی ہیں, ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں فقط, یعنی ہم فرضی مثال پیش نہیں کر رہے ہیں, حقیقتاً اس طرح کی مثالیں بن چکی ہیں. اور پیر رکھا اور سیدھا گٹر کے اندر, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گٹر کا ڈھکن چرانے والا. ایک جرم تو اس نے وہ کیا ہے کہ گٹر کا ڈھکن چرایا, اور دوسرا بڑا جرم اس کا یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی اندر چلا گیا, زیادہ ذمہ دار. جی حق کی ملکیت اگر اس نے اپنے گھر کے اندر بنایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عام تو وہ فٹ پاتھ پہ بنایا جاتا ہے. وہ نہیں, حق کی ملکیت نہیں, وہ حق اختصاص تو ہے مگر وہ مالک نہیں. اور حق اختصاص اس طرح کا ہے کہ وہاں اگر کوئی چیز کوئی دوسرا بنانا چاہتا ہے تو بنا نہیں سکتا, مگر حق اختصاص کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں لوگوں کو چلنے سے بھی روک دے. فٹ پاتھ ہے, لوگ چلیں گے, اس کا اس سے منع نہیں کر سکتا. لہٰذا فٹ پاتھ تو اس نے ایسی چیز بنا دی کہ جس کی وجہ سے جو گلائی والی پیر جگہ پہ پیر رکھتا گر جاتا ہے, تو ذمہ دار یہ کہلائیں گے. جی
یہ گیلے والی جو مثال دی, اس کا چھلکے وغیرہ,
جی
اس کا جواب آگے آئے گا یا چھلکے والے کی, یعنی جو پھینک کے جا رہا ہے اور جو گر رہا ہے,
جی
وہ پھینکنے والا چلا گیا اس کو کیسے پتا چلا گیا, یعنی پیچھے کوئی آدمی گر گیا تو وہ زمین بنے گا, یا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے پھینکا تھا یا میرا بوجھنا گزرے ہوئے؟
دیکھیے شروع سے یہ بات بار بار آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ کتاب غص کے جتنے مسائل ہیں اس وقت تو زیادہ تر ان کا تعلق ان لوگوں سے ہیں کہ جن کو پروردگار نے توفیق دی ہے اور وہ دوسرے کی چیز واپس کرنا چاہتے ہیں, خدا نے توفیق دی ہے راہ راست کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو راہ راست کو اختیار کرنے والے اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے اوپر اگر کوئی زمان آ چکا ہے تو زمان کو اتارنا چاہتے ہیں, تو کیا طریقہ کار ہوگا وہ انہوں نے بتایا. آپ یہ کہیں کہ اس کو پکڑا کیسے جائے گا, تو وہ تو شاید امام زمانہ کی حکومت میں پکڑا جائے گا, ویسے تو پکڑنا مشکل, یعنی کہ پتہ بھی چل جائے گا صاحب نے چھلکا پھینکا ہے, یہ سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے چھلکا پھینکا اور اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ اس پر کسی نے پیر رکھا اور پھسل گیا. پھسلنے کے بعد بجائے اس کے کہ معذرت کرنے کو وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر امام کی حکومت ہوتی تو فوراً دعویٰ کر دیتے, اس کا پکڑ لیتے اس, کیونکہ نہیں ہے. لہذا اس وقت جتنے مسائل ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم خدا کی بارگاہ میں اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں, تو دوسرے مسلمانوں کے مال اور جان کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں, کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ جیسے جب تک دین سے بے بہرا تھے, دین سے دور تھے, اس وقت نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے, مگر جیسے ہی توفیق ہوئی وہ نمازیں پڑھنا شروع کی. اب یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, پچھلی نمازوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے کہ ان کا کیا ہوگا, تو ان کا حکم یہ کہ ان کی قضا ہوگی, معلوم ہے. تو قضا کے جتنے مسائل ہیں وہ پھر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر توفیق ہوئی ہے اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچ گیا ہے, تو نقصان کا ازالہ کیسے کیا جائے, یہ ہے سارے. چنانچہ کیلا کھانے والا کیلا کھا کے چلا گیا, پھسلنے والا کسی جگہ پہ پھسل گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کوئی ذمہ دار نہیں ہے, پھر تو کچھ نہیں پتا چلا. لیکن اگر یہاں ذمہ دار پتہ بھی چل جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ساری جتنی مثالیں ہیں اس بات سے ہٹ کر کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے ہیں، مار پٹائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا جرمانہ وصول کیا جاتا ہے یا نہیں وصول کیا، اس سے ہٹ کے آپ کو ساری مثالیں مغربی دنیا میں مل جائیں گی، ان میں کہیں پر بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر دنیا کے کئی ایسے اب تو شہر بن گئے ہیں جہاں اگر آپ پان کھا کے تھوکیں گے ایک منٹ کے اندر اندر پولیس آ جائے گی اور آپ کو پکڑ کے لے جائے گی یا آپ نے کیا کیا. یہاں تک کہ دبئی جیسے شہر میں تو نسوار کھانا ہی منع ہے، نسوار تھوکنا تو بہت دور کی بات ہے، نسوار اگر کسی کے بارے میں پتا چلے گا کہ نسوار کھانے والا ہے اور پولیس کو بتا دیا ہے تو نسوار کھانے کا اس کو سزا مل جائے گی. لہذا نسوار بیچنا بھی منع، کوئی بیچ بھی نہیں سکتا وہاں پر. البتہ پاکستانیوں نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہی ہوتا ہے، تو آپ بالکل یہ نہ سمجھے گا کہ وہاں بالکل نہیں ملے گی، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے، مل جاتی ہے، پان بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے. لیکن ہے ممانعت، ذرا سا اگر کچھ ان کو پتا چل جائے صبح ہو جائے فوراً پکڑ لیتے. تو جو چیزیں اسلام نے 1400 برس پہلے بتائی تھیں ان لوگوں نے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، کتنا صاف ستھرا نظام ان کے رائج ہے، کتنا خوبصورت نظام ان کے یہاں چل رہا ہے اور بہت شاندار قسم کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں. سنگاپور دنیا کے صاف ترین ملکوں میں سے ایک ہے اور شاید 3 مرتبہ اس کو ایوارڈ ملا ہے کہ دنیا کا فرسٹ نمبر کا صاف ترین ملک ہے. ذرا سا اگر کوئی آپ سگریٹ پی کے ذرا سا ٹوٹا پھینکیں وہاں پکڑ لیں گے، نہیں جانے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سگریٹ کا ٹوٹا کسی کو نقصان نہیں بھی پہنچا رہا ہے، آپ نے بجھا کے پھینکا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ کیسے چھوڑ دیں گے کہ آپ کیلا کھائیں اور چھلکا روڈ پہ پھینک دیں، تو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. یہ جو چند مثالیں آ گئیں، گٹر کا ڈھکن ہٹایا اس میں کوئی چلا گیا ذمہ دار ہے، کوئی جانور چلا گیا مثلا وہ ذمہ دار ہے. جانور مارنا چھوڑیے، ہم نے کچھ لکھنے کے لیے یا فون کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا تھا اور ہاتھ سے چھوٹا ہوا گٹر کے اندر چلا گیا، ذمہ دار یہ ہے جو ڈھکن ہٹانے والا ڈھکن چرانے والا اس سے پکڑا جائے گا کہ تم موبائل نکالو اگر پکڑ سکتے ہو. نہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر معاشرے میں بنائی جاتی ہیں، اگر وہ اس طرح کی نہ بنائی جائے تو اتنی پائیدار نہیں بنتی، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی رہ جاتی ہے. تو یہ اس ہر بنائی جانے والی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، جو صحیح بنائی ہے جو پراپرلی جو معاشرے میں رائج ہے اس طرح کی چیز بنائی ہے تو اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹکرا جاتا ہے لگ جاتا ہے وہ. ویسے تو پھر یہ جیسے پلر سامنے کھڑا ہوا ہے اسی سے کوئی ٹکرا گیا تو آ کے ہم نے کہا کہ یہ آپ نے پلر بنایا لہٰذا آپ ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا. پھر اچھا ایک یہ مثال ہو گئی، اب اسی طرح کی کچھ مثالیں اور ہیں. گٹر کے اندر لکڑیاں کھڑی کر دی مثلا، گٹر کا ڈھکن کسی نے اٹھا لیا، کچھ لوگوں نے ہمدردی کرنا چاہیے کہ اس میں موٹر سائیکل والا نہ چلا جائے گاڑی والا نہ چلا جائے، اس نے وہ ڈال دی. اچھا ڈالنے میں دار و مدار ہے، بسا اوقات کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ جو گٹر کھلا رہتا ہے اس سے زیادہ بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے. انہیں اگر فرض کیجیے کہ موٹر سائیکل والا ٹکرائے گا اس سے، جو چیزیں گٹر میں ڈالی گئی ہیں، اگر یہ جیسے ناریل کا پتا جو درخت کا پتا ہوتا ہے بڑا ہوا، اس طرح کی کوئی چیز ڈالی ہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، یہ تو شاید اچھی چیز ہے، تو وہ دور سے پتا چل جائے گا پتا ہوتا بھی بڑا لمبا ہے، اگر اس سے کوئی ٹکرائے گی تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا. اس کو جو نقصان پہنچے گا وہ گٹر کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی موٹر سائیکل اچھلے گی وہ نقصان پہنچے گا، لیکن اگر ٹکرائے گا اس سے تو ہاں. مگر اس کی جگہ کوئی ایسی چیز ڈال دے جیسے ٹوٹا ہوا دروازہ مثلا کسی نے ڈال دیا، دروازے کے 2 ٹکڑے تھے وہ ٹوٹا ہوا دروازہ مضبوط تھا کسی نے ڈالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرانا قسم کا دروازہ ہوگا وہی ڈالا ہوگا، اور پرانے دروازے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اب اگر وہ گٹر سے ٹکراتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا، اس کی موٹر سائیکل اسلتی ہوئی گر جاتا. اب یہ جو پرانے دروازے سے دھڑام سے ٹکرائے گا تو یہ تو یعنی اس سے زیادہ کئی زیادہ نقصان پہنچے گا. چنانچہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایسا نہیں کرتے. کچھ لوگ بیچارے ہمدردی میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہمدردی کو سلام ہے جو کام کر رہے ہیں وہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی وجہ سے کہیں اور دوسرا نقصان تو نہیں پہنچ جاتا. پرانے زمانے میں ولایت، پرانے زمانے کے اب بھی ہوتا ہوگا، ولادت کے جتنے پروگرام ہوتے تھے، معصومین کی ولادت کے جتنے پروگرام ہوتے تھے، جیسے ہی ولادت کی تقریب میں، محفل میں، میلاد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ ہو، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، جو کچھ ہو، تو وہاں گیٹ پر ایک دو آدمی کھڑے ہوتے تھے، وہ عطر کی بوتل لے کے کھڑے ہوتے تھے، وہ ہر آنے والے کو عطر لگا دیتے تھے، ہر آنے والے کو عطر لگا. اچھا آج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا، آج بھی ہوتا ہے، مگر اب بڑے بڑے علاقوں میں یہ بند ہو گیا ہے. مثلا ڈیفینس میں آپ کو نہیں ملے گا، محفل مرتضیٰ میں آپ کو نہیں ملے گا. اچھا محفل مرتضیٰ میں ملے گا بھی تو آپ کو پوچھے گا پہلے کہ میں لگاؤں، آپ کی اجازت ہوگی تو لگائے گا ورنہ نہیں لگائے گا. ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو ہر ایک کو لگا دیتے، پوچھے نا وجہ پر، اور لوگ بڑے شوق سے لگواتے تھے ادھر. اب ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں بند کر دیا؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جو عطر لگا رہے ہیں وہ 50 روپے کا ہے، وہ 5000 روپے کا پرفیوم لگا کے لائے، آپ نے جب اس کے قمیض پر وہ 50000 والا عطر پھیرا تو اس کے 5000 والی خوشبو تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی. تو ہر مقام پہ جو کار خیر کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ کار خیر بنتا نہیں ہے، آخر میں جا کے کچھ اور بن جاتا ہے. لہذا دیکھنا پڑتا ہے کہ کار خیر کرنے بھی جا رہا ہے تو کیسا کار خیر کرنے جا رہا ہے. تو کچھ مقامات پر ایسے گٹر کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیتے ہیں، یا ایک راستہ چلا آ رہا ہے، آگے جا کے وہ راستہ دو میں تقسیم ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اندھیرا، وہاں گورنمنٹ کی کوئی لائٹ وائٹ نہیں ہے، تو راستہ جو دو میں تقسیم ہو رہا ہے تقسیم والے راستے پہ وہاں کوئی پتھر لگا دیتے ہیں کہ بھائی ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، اب ادھر ایک دوسرا، اندھیرا ہوتا ہے، دھڑام سے گاڑی اسے ٹکراتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے. یہ ساری جتنی مثالیں ہیں جس میں یہ سبب بنا ہے، یہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، اس کا ارادہ بھی شاید نہیں تھا، مگر اس کی وجہ سے جو دوسرے کو نقصان پہنچ گیا ہے چنانچہ ذمہ دار یہ کہلائے گا. جی اچھا آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے ہمارا، وقت بہت کم رہ گیا. وَأَمَّا الْإِتْلَافُ بِالتَّسْبِيبِ، سبب بننے کی وجہ سے جو دوسری چیزیں، دوسرے کی چیز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے، فَهُوَ إِيجَادُ شَيْءٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِتْلَافُ، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اتلاف اس پر مرتب ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے اتلاف پیش آ جائے. کما لو حفر بئرن فی المعابر، جسے فرض کیجئے کہ گزرنے والی جگہ گھاٹیوں میں کہیں کنواں کھود دینا، کنواں کھودنا اچھا کام ہے، شاید اس نے کار خیر کرنے کے لیے کیا ہو کنواں، مگر وہ گزرنے والے راستے والے حصے میں وہاں کنواں کھود گرے، وقع فیہا انسان او حیوان، اس میں انسان گر گیا یا حیوان گر گیا، اب یہ ضامن ہوگا. او ترح المعاصر والمظالم، یا راستے میں پھسلنے والی چیز کو پھینک دینا، یا پھسلنے والی چیز بنا دینا، یا تو پھسلنے والی چیز کو پھینک دینا یا پھسلنے والی چیز بنا دینا. ککشل بتیخ، مثلا خربوزے کا چھلکا پھینک دیا، بل موز یا کیلے کا چھلکا پھینک دیا، فل مسالک راستے میں، اور اس کے بعد وہ کوئی پھسل گیا اس پر اور نقصان پہنچ گیا، تو یہ ضامن کہلائے گا. اور او تدا بطن فی طریقے فاصاب به عتبا او جنایت علی حیوان او انسان، یا مثلا فرض کیجئے کہ سردیوں میں جو آگ تاپنے کے لیے لکڑیاں وکڑے جمع کر کے وہ گھر، کسی کے گھر کے آگے یا فٹ پاتھ پر لکڑیوں سے آگ تاپ رہے ہوتے ہیں، وہ آگ کی چنگاری اڑی اور کسی کے کپڑے میں لگ گئی اور اس کا کپڑا جل گیا، تو ذمہ دار یہ آگ لگانے والے ہوں گے. فَأَصَابَ بِهِ عَتَبٌ أَوْ جِنَايَةٌ عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ إِنْسَانٍ، اگر کسی حیوان تک وہ آگ پہنچ گئی اور اس کو نقصان پہنچ گیا تب بھی ذمہ دار ہے، انسان تک وہ آگ پہنچ گئی، خود انسان. اب یہ اس سے ہٹ کے ذرا سے ایک مثال بنا لوں، جیسے فرض کیجئے کہ کچھ ویلڈنگ کرنے والے ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری منزل پر ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آگ کے جو کیا کہیں گے، وہ پوری آگ برس رہی ہوتی ہے، آگ کی بارش، ہاں چنگاریاں، جو چنگاریاں گر رہی ہوتی اس کی وجہ سے کسی انسان یا حیوان یا مال کو نقصان پہنچ گیا تو ذمہ دار یہ ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو وہ بنا رہے تھے تو ہمیں تو نہیں پتا. اچھا وہ اگر اپنی حفاظت کے ساتھ کریں سارا کام اس لیے کہ وہاں نیچے عورتوں کو حفاظت نہیں ہوتی ہے, وہ کسی آدمی کو بھی نہیں کھڑا ہو گیا. ویلڈنگ کرنے والے جو ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دو منٹ ویلڈنگ کی پھر ایک منٹ ٹھہر گیا, پھر دو منٹ ویلڈنگ کی پھر ایک منٹ ٹھہر گیا, تو ایک منٹ جو ٹھہر گیا اس میں کوئی وقفہ ہی نہیں. آنے جانے والے جا رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ اوپر کیا کام ہو رہا ہے, وہ جو ایک منٹ ٹھہر گیا اس میں وہ نیچے سے گزر رہے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں کہ اوپر ویلڈنگ ہو رہی, اور اچانک سے اس نے شروع کر دیا اور اوپر سے جو چنگاریاں گرنے لگیں, تو ذمہ دار یہ ہوگا. اور وضع شائن الگ طریقے پتمر بےحداب بتو, یا مثلا راستے میں کوئی ایسی چیز پھینک دی بچھا دی مثلا کہ جس کو جانور دیکھنے کے بعد جانور بدک گیا, تن فرو بے صاحب ہاں و تاخیرو جس کا نتیجہ نکلا کہ یہ جانور بدکنے کے بعد جو بری طرح سے اچھلنے لگتا ہے, اس طرح سے اچھلنے لگتا ہے کہ جو اس پر سوار ہوتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, لہٰذا اس نے جو اس پر بیٹھا ہوا تھا اس کو گرا دیا اور زمین بچت کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ گیا. تو اس نے فقط راستے میں کوئی چیز ایسی بچھائی تھی جسے جانور بھی کچھ معاملات میں بڑے حساس ہوتے ہیں, مثلا فرض کیجئے کہ ایک راستہ ہے وہاں اگر جانور کو کوئی خطرناک سانپ نظر آئے تو گھوڑا ایک دم اپنی ٹانگیں اٹھا کر وہ چیخنے لگ جاتا ہے. تو اس نے کسی نے ویسے سانپ رکھا ہوا تھا اپنے مذاق میں یا کسی اور سبب سے مثلا, اور اس کی وجہ سے وہ جانور بدک گیا, تو ذمہ دار یہ کہلائے گا. اور القا صدیان او حیوان یس افو انل فرار فی مسب عطن فقتل ہو سب او, یا فرض کیجئے کہ کسی بچے کو یا چھوٹے جانور کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جہاں پر درندے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے مثلا تیزی سے نہیں بھاگ سکتا, چھوٹا جانور مثلا وہاں سے فرار نہیں کر سکتا, اب اگر درندہ ان کو کھا جاتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوگا جس نے بچے کو ادھر رکھا ہے یا حیوان کو ادھر رکھا ہے. یہ ایک اعتبار سے سبب کی قریب قریب ساری مثالیں مکمل ہو گئیں, یا تو انسان خود کو ایسا کام کرے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے تب بھی ضامن ہے, خود ایسا کام نہیں کر رہا کہ نقصان پہنچے, خود فقط ایسا کوئی سبب پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچ گیا ہے, تب بھی یہ سبب بننے والا ذمہ دار کہلائے گا.
ایک تو یہ سبب جتنے بھی ہیں ان اسباب کو
اسباب میں پیش نکال لے گا. سوال اچھا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ہو, عمل والا سبب نہ ہو, جیسے کیلے کا چھلکا یا خربوز کا چھلکا ایسا نہ ہو, بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی شوہر سے یا بیوی سے ایسی بات کہہ دی جائے کہ جس کی وجہ سے آپس میں فساد کھڑا ہو جائے اور ہنگامہ کھڑا ہو جائے, تو ایسی صورت میں بات کہنے والا ذمہ دار ہوگا یا ذمہ دار نہیں ہوگا؟ یہ ٹاپک سے کافی ہٹی ہوئی چیز ہے ایک اعتبار سے, اور یہ اس طرح کی جتنی مثالیں ہوتی ہیں اس میں کوئی حتمی فائدہ اور کلیہ نہیں ہوتا ہے, یہ پورا کیس سننا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا اور سامنے والے جن سے کہا تھا وہ کتنا باشعور ہے اور کتنا کمزور ہے, ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہی قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ کون کتنا ذمہ دار ہے اس حوالے سے. تو جہاں تک ایک دوسرے کو کہنے والی باتیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فیصلے کے ذریعے سے طے ہوتی ہیں, اس کے لیے کوئی فقہی مسئلہ کارآمد نہیں ہوتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. بابا جو بلند صلوات اللہ